الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق السابقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات الله پروردگار عالم کا اعلان ہے صاف اور واضح لفظوں میں کہ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی اور آنے میں حیات کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اسے اپنا دین اور دستور زندگی قرار دے گا اس کی اس کوشش کو اس کی اس خواہش کو اور اس کے اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا انسان جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طرز حیات کو اپنائے گا کسی اور قانون پر چلے گا کسی اور دستور زندگی کو اپنے لیے طریقہ زندگی بنائے گا ایسا انسان آخرت میں نقصان اور گھاٹے میں رہے گا۔ پہلے آپ اگر آپ کی خدمت میں یہ گزارش 8 صبح پہلے شروع کی تھی، آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے، اور اس سے پہلے کہ آج کی بات شروع کروں سمیم قلب سے آپ حضرات کا شکر گزار ہونا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوری محبت اور توجہ کے ساتھ ہماری گزارش کو سماعت فرمایا اور اپنی توجہات کے ذریعے ہمت افزائی کرتے رہے۔ میرے عزیزو، ہمارا اور آپ کا سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی صورت ہم اللہ کے دین کو پہچان کے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدد اور ان کی رہنمائی کے سہارے، ان کی مدد و محبت کے سہارے نجات حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو اس نقصان اور گھاٹے سے بچا سکیں جو دائمی نقصان اور دائمی گھاٹا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو 3 صبحوں سے جو بات عرض کی ہے اس کا اصل محور یہی ہے کہ قرآن کا صاف اعلان ہے اور معصومین علیہ السلام نے صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام کو چھوڑنے میں نقصان ہے اور اسلام کے اپنانے ہی میں فائدہ ہے، آخرت کا نقصان ہے اور آخرت کا فائدہ۔ اور بہرحال دنیا میں یہ دشوار منزل ہوتی ہے، مختلف صورتحال مختلف حالات ایسے سامنے آتے ہیں کہ جہاں حکم خدا پر عمل کرنا اور احکام دین کی پابندی کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے اور حکم خدا کے خلاف چلا جانا بڑا آسان ہوتا ہے. بالکل سامنے کی بات ہے کہ رات کو دیر میں سونے کے بعد صبح گہری نیند سے اٹھ کے نماز صبح پڑھ لینا مشکل کام ہے, اور اطمینان سے بستر پہ پڑے رہ کے سوتے رہنا آسان کام ہے. بالکل سامنے کی بات ہے کہ لمبے اور طولانی دن میں گرمی کے موسم میں بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھنا مشکل کام ہے, اور کھاتے پیتے رہنا آسان کام ہے. تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ اپنی محنت کی کمائی سے کفایت شعاری کے ذریعے جو آدمی بچائے اس سے پانچواں حصہ نکال دینا مشکل کام ہے, اور جو ملتا جائے اسے آدمی جمع کرتا جائے یہ آسان کام ہے. یعنی جب دینداری کو بے دینی کے مقابلے میں رکھ کے دیکھا جائے تو ہمیشہ دینداری مشکل لگتی ہے, مشکل ہوتی ہے, اور بے دینی آسان ہوتی ہے. اس لیے کہ دینداری قانون کی پابندی کا نام ہے اور بے دینی لاقانونیت کا نام ہے, اور پہلے مرحلے میں ہمیشہ قانون کی پابندی دشوار دکھائی دیتی ہے. لاقانونیت کے مقابلے میں یہ اور بات ہے کہ لاقانونیت کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے اور قانون کی پابندی کا نتیجہ اچھا ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات ہے, میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ حالات ستائیں گے, جذبات مخالفت کریں گے, مگر اس کے مقابلے میں جو فیصلہ الہی یہی ہے کہ تمہیں دین پر عمل کرنا ہے, تو اس عمل کے لیے جو ذمہ داری ہمارے حوالے کی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو سہارے ہمیں دیے گئے ہیں ان سہاروں کی ہمیں تلاش کرتے رہنا چاہیے, تاکہ ان سہاروں کے ذریعے اس مشکل کام کو ہم آسان بنا سکیں. میرے عزیزوں, میں آپ سے عرض کروں گا کہ عالم اسلام میں جتنے نظریات پائے جاتے ہیں, جتنے افکار پائے جاتے ہیں, جتنے طرز فکر اور جتنے فرقے پائے جاتے ہیں, ان میں کسی کے پاس وہ سہارا نہیں ہے جو سہارا ہم اہل بیت کے ماننے اور چاہنے والوں کے پاس, اور جس سہارے کا نام ہے محبت و مودت اہل بیت علیہم السلام. ذرا دیر کے لیے غور کریں آپ کہ کسی مشکل کو آسان بنانے کے کیا کیا راستے ہوتے ہیں. جب کوئی مشکل کام درپیش ہو تو اس کو آسان بنانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں, اور میں اپنی زندگی میں دیکھوں تو ہم ماحول سے متاثر ہیں, حالات سے متاثر ہیں, سن و سال سے متاثر ہیں, مختلف چیزیں ہمارے حالات افکار کو خیالات کو بدلتے ہیں. اگر انسانیت کی صحیح پہچان کرنا ہو تو صحیح پہچان ایک بچے کی فطرت سے کی جا سکتی ہے. کل اسلام کو زندگی کا قانون بنانے کے لیے جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی تو اس معاشرے میں جو دین سے بے انتہا دور تھا, آج جو معاشرہ دین سے از حد دور ہے, اس معاشرے میں عریانیت بے دینی اور لادینی کی ایک علامت بن گئی ہے. مگر یہ عریانیت آج بھی اس جگہ نہیں پہنچی ہے کہ کسی مذہبی اور مقدس مقام پر, کسی چرچ میں, کسی گرجا میں, کسی چیپل میں عریاں ہو کے عبادت کے لیے جایا جاتا ہو. لیکن آج کے مقابلے میں کل لادینی کتنی زیادہ تھی جب پیغمبر نے اس پیغام دین کو بھیج پہنچایا ہے جس میں حکم حجاب بھی ایک حکم شامل تھا. اس وقت اتنی بے حیائی اور بے غیرتی اور عریانیت اس معاشرے پر طاری تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے مرد اور عورتیں عریاں ہو کے طواف کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کے مقابلے میں کل کا ماحول اور بگڑا ہوا ماحول تھا, تو اس مشکل ماحول میں حضور نے کیسے اس کام کو آسان بنایا کہ بے دین انسان کو دیندار بنایا جائے, جو منکر دین ہے اسے دین کی پاک کا پابند بنایا جائے, جو اسلام کی الف کو بھی نہیں پہچانتا اسے ایسا مومن بنا دیا جائے کہ وہ اپنی جان دوسروں کی جان لینے کے بجائے اپنی جان دینا سیکھ جائے. حضور نے اس مشکل کام کو کیسے انجام دیا تھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل جو راستہ حضور نے اپنایا تھا اس مشکل کو آسان کرنے کا, وہی ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ بچے کی زندگی سے ہم آسانی کے باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. ایک بچہ ہے جس کے اسکول جانے کی, مکتب جانے کی, مدرسے جانے کی عمر ہوئی ہے.
چار سال پانچ سال ہو گیا جس عمر میں بچے بھیجنا شروع کرتے ہیں اکثر بچے اس گھر میں جہاں پہلے سے بھائی بہن مدرسے اور اسکول جا رہے ہیں چھوٹے بچے بھائی بہنوں کو جاتے دیکھ کے ان کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے لیکن کہیں کہیں کسی گھر میں پہلا بچہ یا پہلا نہ کہیں دوسرا تیسرا بچہ کوئی کوئی اسکول اور مدرسے ایک آدھ دن جانے کے بعد تیار نہیں ہوتا اتفاق سے اسے کوئی خراب تجربہ ہو جائے پہلا دن سب گزر جائے تو اب جب بچہ اسکول جانے پہ تیار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اسے اسکول مشکل لگ رہا ہے اسے کلاس دشوار معلوم ہو رہا ہے اسے مدرسے میں جانا سخت دکھائی دے رہا ہے وہ سوچ رہا ہے آزادی سے کھیلتے تو وہاں پکڑ کے بٹھا دیے جاتے ہیں وہ سوچ رہا ہے شور کرتے تو وہاں چپ کرا دیا جاتا ہے وہ سوچ رہا ہمارا جیسے بھی چاہتا تھا لکیریں کھینچتے تھے اب وہ ہاتھ پکڑ کے کہا جاتا ہے اسے لکھو تو کبھی کبھی ہم دو چار ہوتے ہیں کہ بچے کو اسکول یا مدرسہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ جانے پر تیار نہیں ہے کہ جب تیار نہیں ہوتا تو کم سے کم رب کو بھیجنے کی تیاری میں کوششیں شروع کی جاتی ہیں کوشش کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھانا شروع کرتے ہیں بیٹا تم اسکول چلے جاؤ تم پڑھنے کے لیے جاؤ تم اسکول جاؤ گے ہم تمہیں چاکلیٹ لا کے دیں گے تمہیں ٹاپی لا کے دیں گے تمہارے لیے نئے کپڑے بنا دیں گے تمہیں نیا کھلونا لا کے دے دیں گے تمہارے لیے نیا بیگ لے کے آ کے لا کے دیں گے یعنی ہم بچے کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں جس کے پانے کا شوق اس بچے میں پیدا ہو اور اس شوق کے بعد وہ اسکول چلا جائے یہ ہوتی ہے پہلی کوشش ذرا دیر آپ توجہ دے یہ ہوتی ہے پہلی کوشش مگر کبھی کبھی نفسیات الگ الگ ہوتے ہیں جو کوشش ناکام ہو جاتی ہے ایک تو اس کے پاس پہلے سب سے فراہم ہے اور دوسرے یہ کہ اسے فکر نہیں ہے اس نے سوچا کہ یہ سب تو مل ہی رہا اور اگر نہ بھی ملے تو اس کے بعد بھی ہمیں مکتب نہیں جانا ہے وہاں کی دشواریاں نہیں اٹھانا ہے نہ دیں آپ تو آپ جب یہ کیفیت ناکام ہوتی ہے سمجھانے کی تو مجھے اس ملک کا حال تو نہیں معلوم اس لیے کہ یہاں تو الٹا کیس ہے باپ بچے کو کیا سمجھائے گا بچہ بدلیے پولیس باپ کو سمجھا دیتا ہے لیکن ہمارے یہاں بہرحال ایک طریقہ رائے ہے میں سمجھتا ہوں فطرت کے طریقے کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے ورنہ مذہب میں بھی اس طریقے کو شامل نہ کیا ہوتا ہے تربیت انسانی میں بچے کے معاملے میں نہیں پوری انسانی تربیت میں اس طریقے کو شامل کیا ہم نے پہلی کوشش کی بیٹا اسکول جاؤ چاکلیٹ دیں گے ٹاپی دیں گے نئے کپڑے بنائیں گے نیا بیگ لا دیں گے تم کو جیب ایک ڈالر دیتے ہیں دو ڈالر دیں گے جب یہ کوشش ناکام ہو گئی تو ہم نے لہجہ بدلا ہم نے کہا اسکول نہیں جاؤ گے سب کو چاکلیٹ ملے گی تمہیں نہیں ملے گی سب کو کینڈی ملے گی تمہیں نہیں ملے گی تمہیں ناشتہ نہیں دیں گے سب کے کپڑے انہیں بنیں گے تمہارے نہیں بنیں گے سب کے نئے جوتے آئیں گے تمہارے نہیں آئیں گے کوٹھی میں بند کر دیں گے اب یہاں میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں آپ خدا نہ کرے تجربہ نہ کیجیے گا ورنہ اس کے کوٹھی میں جانے کے بجائے کسی نوبت نہ آ جائے تو اب یہ دوسرا لہجہ جو اپنایا جا رہا ہے یہ کون سا لہجہ ہے اب کیا ایسے تذکرے ہو رہے ہیں کہ بچے کے دل میں کچھ شوق پیدا ہوا اس کا نہیں پہلے مرحلے میں شوق پیدا کرانے کی کوشش کی گئی لیکن جب وہ کوشش ناکام ہوئی اس کی فطرت پر اس نے اثر نہ دکھایا تو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کے دل میں کچھ چیزوں کا خوف پیدا ہو خوف انسانی زندگی کی ضرورت ہے میں نے آپ کی خدمت درج کیا ہے اپنی زندگی کے لیے بنایا گیا ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کام کو کرنے پہ تیار ہو جائے جس پر راضی نہیں ہے مگر بعد ذرا مضبوط ہوتے اور کوئی بات نہیں اگر ہمیں ناشتہ نہیں دیں گے تو ابا میاں کے گلے سے ناشتہ کہاں اترے گا اگر ہمارے کپڑے نہیں بنے گے تو انتے بھی نہیں بنے گے اس نے کہا ہم تو نہیں جاتے آپ کو کچھ کرنا ہو کر لیجئے اب اس کے بعد کوئی اور راستہ بچتا ہے کہ نہیں ایک راستہ اور بچتا ہے ماں باپ رکھتے بیٹا خدا کے لیے اسکول چلے جاؤ تم اسکول نہیں جاؤ گے پڑھو گے نہیں تو جاہل رہو گے گنوار رہو گے بے پڑھے لکھے رہو گے بے تہذیب رہو گے لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا ہے جاہل ہے فلاں کا بیٹا ہے گنوار ہے فلاں کا بیٹا ہے وہ جاہل مطلق نکلا اس نے کچھ نہیں سیکھا بدتمیز ہے بد تہذیب ہے تو اب یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں نہ شوق پیدا کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں نہ خوف دلایا جا رہا ہے اب اس بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت کو زندہ کر کے اس کے نام پہ اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ بدنام ہوں گے اچھے ماں باپ کے بیٹے ہو تو اسکول سے لے جانا چاہیے تعلیم حاصل کرنا چاہیے تو تین مرحلے ہوتے ہیں کسی مشکل کو آسان بنانے دے یا تو شوق پیدا کرایا جائے یا خوف دلایا جائے یا دلوں میں کسی ایسی مقدس شخصیت کی محبت پیدا کی جائے کہ اس محبت کی لاج رکھنے کے لیے آدمی اس مشکل کام کا انجام دینے لگے. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کو مکتب اسلام کی طرف لے جانا تھا. پیغمبر نے انہی تین مرحلوں کا استعمال کیا ہے دنیا کو اسلام کے راستے پہ لانے کے لیے. جنت کے تذکرے کیے گئے تاکہ دلوں میں شوق پیدا ہو جائے, جہنم کا تذکرہ کیا گیا تاکہ دلوں میں خوف پیدا ہو, اور جہاں یہ دونوں تذکرے بھی ناکام دکھائی دیے وہاں محمد و آل محمد کی محبت پیش کر دی گئی. ان خوش کردار شخصیتوں کی محبت جن میں پیدا ہوگی یہ محبت تمہیں خود کھینچ کے مکتب اسلام پہ لے آئے گی. جتنی محبت بڑھاتے چلے جاؤ گے اسلام پر عمل کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. سلوار بھیجو مل جل محمد. قیامت تک اس جذبے عمل کو باقی رکھنے کے لیے اور انسانیت کو راہ اسلام پر کھینچ کے لانے کے لیے یہ پیغام ملا تھا, یہ تحفہ ملا تھا صرف آخری پیغمبر کو. آپ دیکھیے کسی نبی نے اپنی امت سے اپنی تبلیغ کی حضرت میں کوئی مطالبہ نہیں کیا, آخری پیغمبر نے بھی مطالبہ نہیں کیا. ان اجلی اللہ علی اللہ کہنے والا پیغمبر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القربا, تم میرے قرابۃ دار ہو, تم اگر میری تبلیغ کو اجرت دینا چاہتے ہو تو ایک ہی اجرت ہے اس کی, وہ کیا ہے؟ میرے قرابۃ داروں سے, میرے اہل بیت سے, میرے معصوم رشتے داروں سے مودت و محبت کرو. بارہا آپ نے ان آیات کو بھی سنا ہے, اس کے پیغام کو بھی سنا ہے. میں جو گزارش آپ کی خدمت میں اس کو یاد دلا کے کرنا چاہتا ہوں کیا ہے میرے عزیزوں, ذرا سا آپ کی نقطۂ ذہن میں توجہ ہو جائے. یہ آیا مودت کب نازل ہوئی؟ جب مدینے کے مسلمانوں نے آپس میں گفتگو کر کے طے کیا کہ پیغمبر نے ہمیں مسلمان بنانے میں, آدمی بنانے میں, انسان بنانے میں اتنی رحمتیں اٹھائی ہیں, چلے ہم کچھ اس کا صلہ دینے کی کوشش کریں. تو انہوں نے آپس میں تو جمع کیا سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسے درہم دینار جو کچھ ان کے پاس تھا جمع کر کے, اور اس کے بعد پیغمبر کی خدمت پیش کرنا چاہا. پیغمبر نے خاموشی اختیار کی, جواب دے دیا یہاں تک کہ آیت آئی, اور آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ ہیرے جواہرات یہ سونا چاندی ہماری خدمت کی اجرت نہیں, اگر تم اجرت دینا چاہتے ہو تو ہمارے قرامتداروں سے محبت کرو. میرے مالک یہ سمیت سے لائے تھے, خلوص سے لائے تھے, جمع کر کے لائے تھے, اسی مال کو وہ کہہ دیتا پیغمبر سے کہ قبول کر لے, اور آئندہ کے لیے بھی اسی کو قانون بنا دیتا کہ جو پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے جب رسالت دی تھی پیسے کی شکل میں, سونے چاندی کی شکل میں, مال دنیا کی شکل میں, اسی کو قبول کر لیتا, اسی کو قانون بنا دیتا کہ جو اگر رسالت دینا چاہے اتنی رقم ادا کر دے, پیغمبر کو دے دے, پیغمبر کے جانشین کو دے دے, ان کے نائب کو دے دے, ان کی اولاد کو دے دے, کوئی اس نے قیامت تک کے لیے بنا دیتا. مگر اس نے مال دنیا کا جو رسالت نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ مال دنیا میں دو ایسی کمیاں ہیں جن کی وجہ سے کبھی اسے اگر رسالت نہیں بنایا جا سکتا تھا. کیوں؟ مال دنیا کی پہلی صفت تو یہ ہے, کیا مال دنیا وہ چیز ہے جو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے؟ نہیں, کسی کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو اگر مال دنیا کو اگر رسالت بنا دیتا مالک تو کل فقیر بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے شکوا کرتا, میرے پروردگار تو نے اسے اگر رسالت بنایا ہے جو ہمارے پاس ہے نہیں, ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا ایسی چیز کو اگر رسالت بنائیں گے کہ جب تک انسانیت باقی رہے گی دولت باقی رہے گی. محبت اس دولت کا نام ہے جو غریب کے پاس بھی ہے, امیر کے پاس بھی ہے, عالم کے پاس بھی ہے, جاہل کے پاس بھی ہے. کیا اس کو اگر رسالت بنائیں گے جسے جب تک انسان انسان رہے گا ہمیشہ ادا کرنے کے قابل رہے گا؟ یہ پہلی صفت ہے مال دنیا کی. اور دوسری کمی مال دنیا کی کیا ہے؟ کہ جس کے پاس ہو چاہے جتنا ہو, میں نے دن کیا تھا کہ جس کے پاس ہو چاہے جتنا ہو, اس دولت کا مال دنیا کا دوسرا نقص یہ ہے کہ جب بھی کہیں خرچ کیا جائے تو کم ہو جاتا ہے. اس کریم مالک نے کہا ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, تم سے مال دنیا نہیں مانگیں گے کہ تم دو تو کم ہو جائے. محبت اس دولت کا نام ہے, جتنا اسے خرچ کرتے جاؤ یہ وقت چلی جاتی. تو اجر رسالت اسے بنایا جو ہر دور کا انسان ادا کر سکے, اور اجر رسالت اسے بنایا کہ جتنا اجر ادا کرتے جاؤ گے تمہارے پاس اس دولت کا علاقہ ہوتا چلا جائے گا. تو محبت کرتے جاؤ گے تمہارے پاس محبت اہل بیت بڑھتی چلی جائے گی. سلوات دے دے
لا
تو نے اگر اجر رسالت دولت کو نہیں بنایا تھا, مال کو نہیں بنایا تھا, تو یہ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ بہت سے کام انجام دے رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, زکات نکال رہے ہیں, یہ جہاد کرنے جاتے ہیں. ان میں سے کسی عمل کو اجر رسالت بنا دیتا کہ تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو مثلاً دو رکعت نماز پڑھو, تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو اجر رسالت کے تین دن کے روزے رکھا کرو, تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ کھانے کا وقت دعا کرنے چلے جاؤ. مختصراً میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کے بجائے مالک نے محبت پر اجر رسالت کیوں قرار دیا, محبت پر اجر رسالت کیوں قرار دیا؟ آپ سارے اعمال پہ نظر ڈال کے دیکھیں, اعمال کا تعلق کاہے سے ہے؟ مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز جس عبادت کا نام ہے, جتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے لیے اعلان ہے اور جو بار بار آپ کے سامنے دہرایا جاتا رہتا ہے کہ اگر یہ قبول تو سارا عمل قبول اور یہ قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. مگر یہ نماز جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے, زبان نے اللہ اکبر کہا, تو اب اس عبادت میں ہاتھ شریک ہوئے, زبان شریک ہوئی, قیام کے عالم میں کھڑے ہیں اس عبادت میں قدم شریک ہے, رکوع میں گئے پیر بھی شریک, ہاتھ بھی شریک, پورا بدن کسی حد تک شریک, اس کے بعد سجدے میں گئے سر اس عبادت میں شریک ہو گیا, ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس عبادت میں شریک ہو گئی, تو نگاہ سجدے گاہ پہ رکھی, رکوع میں قدموں کے درمیان رکھی, تصور میں اپنی آغوش پہ رکھی, آنکھیں عبادت میں شریک ہو گئی, یعنی اس عبادت میں آنکھیں بھی شریک ہیں, زبان بھی کام کر رہی ہے, ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں, پیر بھی کام کر رہے ہیں, یہ نماز ہے. روزہ رکھا ہم نے, روزے میں جن چیزوں کو ترک کرنا ہے اس میں پیٹ شریک ہو گیا, اس میں زبان شریک ہو گئی, اس میں نگاہ شریک ہو گئی, مختلف آدھائے بدن شریک ہو گیا, حج کرنے گیا اس میں پورا بدن شریک ہوا, طواف کیا قدم شریک ہوئے, کنکریاں ماری ہاتھ شریک ہوئے, نماز پڑھی دوسرے آدھائے بدن شریک ہو گئے. جتنے اعمال ہیں ان سارے اعمال پہ نظر ڈال کے دیکھیے تو کہیں عمل ہاتھ سے انجام پاتا ہے, کہیں زبان سے انجام پاتا ہے, کہیں آنکھوں سے انجام پاتا ہے, کہیں پیروں سے انجام پاتا ہے. میرے عزیزو یہ بتائیے کہ جتنے اعمال ہیں یہ کتنی دیر انجام پائیں گے؟ جب تک ہاتھ چلیں گے وہ عبادت ہوگی جو ہاتھوں سے کی جاتی ہے, جب ہاتھ رک جائیں گے وہ عبادت رک جائے گی, وہ عبادت جو زبان سے ہوتی ہے جب تک زبان چلے گی وہ عبادت ہوگی, ادھر زبان رکی ادھر وہ عبادت رکی. اگر کسی وقتی رسالت کی اجرت ہوتی تو کسی وقتی عبادت پر جو بنایا گیا ہوتا, مگر یہ رسالت تھی دائمی, آج بھی چاہیے تھا دائمی, کہا تو صحیح, ایسی چیز کو اجر رسالت بنائیں گے جس کا مرکز وہ دل ہے, جب تک زندگی باقی رہے گی یہ بڑھتا رہے گا, اجر رسالت کو ادا کرتا رہے گا. سلامات دے دے محمد و آل. مذہب کا مطالبہ اس نے کیا کیوں؟ اس لیے اس کا تعلق ہے دل سے. اگر خالی آنکھیں مانگی ہوتی تو آنکھیں ان کے حوالے کرتے, کان کہیں اور لگے ہوتے. اگر خالی وہ عبادت مانگی ہوتی جو کانوں سے انجام پاتی ہے تو کان ان کے حوالے ہوتے کہ یہ کہتے ہیں تمہارے خلاف نہیں جائیں گے, مگر زبان تو آزاد ہے. اگر زبان سے متعلق کوئی عمل مانگا گیا ہوتا تو زبان ان کے حوالے کر دیتے, مگر ہاتھ تو آزاد ہوتے, زبان آپ کے حوالے, ہاتھ وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا, مگر کام نہیں اگر رسالت میں وہ مانگیں گے جس کا تعلق دل سے ہے. جب تم ہمارے حوالے اپنا دل کر دو گے تو جس کے حوالے دل کرو گے زبان بھی اس کے حوالے ہو جائے گی, آنکھیں بھی اس کے حوالے ہو جائیں گے, پورا وجود اس کے حوالے ہو جائے گا. اجر رسالت کا مطالبہ اسی لیے کیا گیا تھا, جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی انسان اپنی زندگی کو محمد و آل محمد کے حوالے کرتا چلا جائے گا, جیسے ان کے حوالے کرتا چلا جائے گا ویسے مالک کی مرضی حاصل کرتا چلا جائے گا. ایک سلوات بھیجے نزول کو محمد و آل. جتنی ان سے محبت بڑھے گی انسانیت کے اندر اتنے خود سپردگی کا جذبہ کرے گا. اب یہ آنکھیں ہیں تو میری, مگر دل آپ کے حوالے ہے مولا, تو یہ آنکھیں وہی جائیں گی جہاں آپ کہیں گے, وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں آپ روک دیں گے. یہ زبان میری تھی مگر اب آپ کے حوالے کر دی, جب دل آپ کے حوالے کر دیا تو یہ زبان بھی وہی کھلے گی جہاں آپ کی اجازت ہوگی, وہاں رک جائے گی جہاں آپ کی مرضی نہیں ہوگی. یعنی یہ محبت اس لیے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں انسان اپنے پورے وجود کو ان مقدس ہستیوں کے حوالے کر دے گا جن سے محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی, اور جب ان کے حوالے کرے گا تو اس کے بعد نگاہیں دیکھیں گی ہم اس مولائے کائنات سے محبت کرتے ہیں کہ جس کی زندگی پوری زندگی مالک کی عبادت میں گزری ہے, ہم اس امام حسن سے محبت کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں سارے اختیارات کے بعد پیادہ 20 حج کیے ہیں, تو کم سے کم ہم ایک واجب حج تو کر لیں گے. ہماری نگاہیں دیکھیں گی ہم ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اپنا بھرا بھر رہا خدا میں دیا ہے, تو کم سے کم ہم اپنی بچت کا پانچواں حصہ تو ان کے نام پہ دے دیں گے. یعنی یہ جذبہ محبت ہمیں دیا ہی گیا تھا اس لیے تاکہ ہم اپنے اعمال کو انجام دینے کا وہ حوصلہ پا جائیں جو حوصلہ کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتا اس محبت کے بغیر. اور یہ محبت تیمر بنا دی گئی اعمال کی, تاکہ جب عمل انجام ہو تو اس عمل کی قیمت بھی ساتھ ساتھ دے دے انسان, تاکہ مالک کی بارگاہ میں قابل قبول بن جائے. مگر اس فلسفے کو اگر ٹھیک سے نہیں سمجھا گیا تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی ایسے انداز فکر پیدا ہوتے ہیں کہ جو محبت کو راہ عمل کی تقویت کے استعمال کے بجائے انسان کے اندر بے عملی کا حوصلہ پیدا کرنے لگتے, اور انداز فکر یہاں تک پہنچ جاتی ہے, انداز فکر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہمارے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے, یہ افضل ہے کہ وہ برتر ہے, یہ عمل انجام دیا جائے کہ وہ کام کیا جائے. محبت مثلاً جو پورے معاشرے میں ہمارے بحث چھائی ہوئی ہے, لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے درمیان ایک عجیب و غریب بحث ہے جس بحث کے عنوان کو ہمیشہ اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ نماز افضل ہے کہ اہل بحث. میرے عزیزو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب پورے مذہب کے سسٹم میں کہیں سے یہ آواز اٹھے کہ یہ افضل ہے کہ وضو افضل ہے کہ نماز, نماز افضل ہے کہ مجلس, مجلس افضل ہے کہ اہل بیت, اہل بیت افضل ہے کہ نماز, جس لہجے میں بحث شروع ہو میں ہمیشہ دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے عزیز اس بحث کے اٹھانے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ بحث ہونا کہاں چاہیے. نماز افضل ہے کہ اہل بیت, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بے جا بحث ہے, بے محل بحث ہے, بے موقع بحث ہے, بے نتیجہ بحث ہے. یہ کون افضل ہے, کون کمتر ہے, کون اونچا ہے, کون نیچا ہے, کون چھوٹا ہے, کون بڑا ہے, اس کی ضرورت کو نہ پیش آتی پہلے روپے طے کرو, پھر دیکھیے کہ یہاں اس بحث کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اس کی ضرورت کہاں پیش آتی آخر کہ ہم دیکھیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے. میرا تعلق تعلیمی دنیا سے ہے, آپ جانتے ہیں بڑے تنظیم مقاصد کا خدمت گزار ہے جہاں بچوں کی تعلیم کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے, سارے تقریباً 938 مقاصد چل رہے ہیں, 40,000 بچے اس میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس سے آپ واقف ہیں. میرے عزیزو یہ سارا کام چلتا ہے آپ کے تعاون سے. اب میں نے مثلا آپ کی خدمت کے تعاون کے لیے گزارش کی, آپ ایک رقم شریف اور زکات کوئی چیز لے کر, میں نے کہا رکیے شہری رسید دے دیجیے, کہا ٹھیک ہے مولانا اگر روڈ پر نہیں آپ پیسے دے دیجیے, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا میرے جیب میں قلم نہیں. آپ نے میں نے کہا اگر وہ قلم عنایت کیجیے گا, اب یہ صرف مثال ہے, میں نے کہا اگر قلم عنایت کیجیے گا مولانا, آپ کے یہاں ابھی آئے ہیں چند دن میں, اتنے دنوں سے قلم کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں نے کہا نہیں قلم بھی تھا میرے گھر پہ چھوٹ گیا ہے, آپ ادا کر دیے گا مولانا ہمارے پاس تو نہیں. ہم نے کہا کیوں, تب اس کے پاس سے آج کل کچھ کسٹم وغیرہ کے قوانین بن گئے ہیں, تو جو مسالہ جس سے قلم بنتے تھے وہ بہار امپورٹ نہیں ہو رہا, ذرا قلم مارکیٹ سے غائب ہو گئے, صرف مثال دے رہا ہوں, تو یہ مولانا آخری مجید میں افواہ اڑا بھی چلے گئے خوب بھرے پڑے مارکیٹ میں. ہم نے کہا صحیح مسئلہ ہے, ابھی تو ہمارا کام ہی قلم رواج سے ہے, قلم چاہیے, اس لیے کہ ہم اس قوم کے پڑھے نہیں جن سے پیغمبر نے قلم مانگا ہو. ہم نے کہا ہمیں تو قلم چاہیے بھائی, ذرا مدد کیجیے, چلیے لے کے چلیے کہیں بازار وغیرہ میں قلم دو چار دن مل جائے نا, پتا نہیں کر لے. تو آپ ایک دکان دو دکان تین دکان پہ لے کے گئے, ایک چھوٹی سی دکان پہ بچے, ہم نے کہا قلم ہے, اسے کہاں ہے, اس نے ایک ڈبا اٹھایا جس میں درجن بھر قلم ہوتے, میں نے کہا سب لے لیں گے, پتا نہیں آئندہ کب ملے. اب ہم نے جو ڈبا لا کے رکھا سامنے, تو میں نے کھولا تو اس میں خالی دو قلم, میں نے دیکھنا شروع کیا یہ والا کبھی اس کی کیپ کھول کے لکھتا ہوں, کبھی اس کو دیکھتا ہوں, کبھی اس سے لکھتا ہوں, کبھی اس سے لکھتا ہوں, جب میں دیر تک دیکھتا رہا کبھی اس کو دیکھتا ہوں, کبھی اس کو دیکھتا ہوں, کبھی اس کو دیکھتا ہوں, کبھی اس کو, تو آپ میرے ساتھ آپ نے کہا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس میں کون والا زیادہ اچھا ہے. تو آپ نے کہا مولانا کہ آپ کو دونوں قلم نہیں لینا, میں نے کہا لینا تو ہے, چلے مولانا آپ کو ابھی کہہ رہے تھے درجن بھر میں لے لیں گے تو لے لیں گے, تو دو ہی ہے کیا, دونوں نہیں لینا, میں نے کہا لینا تو دونوں, کہا مولانا جب آپ کو دونوں قلم لے لینا ہے تو آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا اچھا ہے کہ یہ والا اچھا ہے؟ تو میرے عزیزوں یہ کب دیکھا جاتا ہے کہ یہ والا اچھا ہے کہ یہ کم اچھا ہے؟ یہ تو کب دیکھا جاتا ہے جب ایک کو لینا ہو ایک کو چھوڑ دینا ہو. عزیزوں یہ بحث بھیجا رہے تھے, یہ بحث کے نماز افضل ہے کہہ رہے تھے, یہ تو کب کرو جب ایک کو لینا ہو ایک کو چھوڑ دینا ہو. عزیزوں نہ ہم دامنے والے بیٹھ کر کون سے چھوڑ سکتے ہیں, نہ اس سجدے کو جس کے لیے یہ بحث سے سر کٹایا تھا. یہ بحث کبھی ہاں ہونا چاہیے محض بھی آئے بیٹھ کے درمیان یہ بحث ہوئی. ہمارے درمیان اس بحث ضرورت نہیں ہے, بحث کہیں اٹھے کیجیے, اٹھے تو تلاش کیجیے گا کسی نہ کسی ایک پہلو کو کوئی مٹانا چاہتا ہوگا. کوئی ضرورت نہیں ہمارے درمیان, ہم نہ دامن حسین ہاتھوں سے چھوڑ سکتے ہیں, نہ سجدے کو چھوڑ سکتے جس میں حسین نے سر کٹایا, نہ ہم مولا کائنات کے دامن کو چھوڑ سکتے ہیں ان کے قدموں کو چھوڑ سکتے ہیں, اور نہ اس نماز کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں علی کے سر پہ گردت لگی. لہٰذا ہمارے درمیان اس بہت ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ تحفے ان سے ملے ہیں اور ہمارا ہی تو مقدر یہ ہے کہ تحفے ہمیں ملے ہیں اور ہمیں ان تحفوں کا اجر بھی ملنے والا ہے. اور کس کے مقدر میں اس کا اجر ہے اور کس کے مقدر, اور نمازی بننے کا حق کس کا ہے علی والوں کے علاوہ, حاجی بننے کا حق کس کا ہے علی والوں کے علاوہ, روزے دار بننے کا حق کس کا ہے علی والوں کے علاوہ, ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے احسان میں. عزیزو یہ ہماری میراث ہے, اسے ہمیں بچانا ہے. غیروں کو کیا محبت ہوگی اس سے, اسے کیا محبت ہوگی اس کے جو سجدوں کا نہیں قرآن کا مذاق اڑاتا تھا, سیوں سے چل بھی کر دیا کرتا تھا. قرآن سے تو اسے محبت ہوگی جس کے مولا نے لوگ نیزہ میں بھی تلاوتیں قرآن کی ہے. سجدوں سے اسے کیا محبت ہو سکتی ہے جو انہیں مانتا ہو, جو مسجد کی میراج میں بیٹھ کے شراب کی طے کر دیا کرتے ہوں. سجدوں سے محبت تو انہیں ہوگی کہ جن کے آقا کا سر سجدوں میں کٹا. چھٹے امام کی خدمت میں شخص آیا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز ہمیں پڑھنا ہے, روزہ ہمیں رکھنا ہے, حج ہمیں کرنا ہے, سارے اعمال ہمیں انجام دینا ہے, تو پھر محبت سے ہمیں ملا کیا؟ اگر پابندی دین بھی ہمارے ہی مقدر میں ہے تو پھر محبت سے ہمیں ملا کیا؟ میرے عزیزوں میں آپ سے تقریباً کالر لگا کے چیلنج کر سکتا ہوں کہ پورے قرآن کریم میں دیکھیے جب عبادتوں کا تذکرہ آتا ہے تو مالک انسانوں سے نہیں کہتا, ایمان والوں سے کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہتا ہے, اور یا ایھا الذین آمنوا جہاں آتا ہے اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے اے علی والوں. اس لیے کہ علی والے ہی ایمان والے ہیں, تو وہی ہم سے تو کہہ رہا, ہم ہی تو اس کے اہل ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر یہی مسئلہ ہے کہ مودت و محبت کے بعد بھی نماز ہمیں ہی پڑھنا, روزے ہمیں ہی رکھنا, جہاد ہمیں ہی کرنا, اور کرنے کے لیے جان ہمیں ہی دینا, زندگی کم کمائی سے زکات و خمس و فطرہ ہمیں ہی نکالنا, تو پھر اس محبت سے ہمیں ملا کیا؟ تو یہ سنو اس محبت سے ہمیں دیا کیا؟ سجے امام کی خدمت میں شخص آیا اور اس نے آ کے کہا مولا لوگ کہتے ہیں آپ نے بات کہی, ہم کو نہیں لگتا کہ آپ نے کہا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا عرب کا پاگل ماشے, میں نے شاید آپ کی خدمت میں رسید تذکرہ بھی کیا ہو کہ معرفت امام حاصل کرنے کے بعد جو جی چاہے کرو کر. لوگ کہتے ہیں پوچھنے والے کا لہجہ خود کہہ رہا جیسے یقین نہیں تھا کہ امام ایسی بات کرے, اس لیے کہ جو جی چاہے اس کی تیری بڑی لمبی ہے. آج کا جو جی چاہو, ہر دور کا جو جی چاہو الگ ہے, لیکن اس کی تیری بہت لمبی ہے. جو جی چاہو کرو, جو چاہو کھاؤ, جو چاہو دیکھو, جو چاہو سنو, جو چاہو کماؤ, جیسے چاہو کماؤ, جب جو چاہو کا اختیار ہے. تو پوچھنے والا مولا کہہ رہا مولا لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا اجازت ہمارے فتح امام زمانہ کے بعد, ہمارے فتح امام کے بعد جو چاہو کرو آپ نے, لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا. پوچھنے والا کہہ رہا ہے اس کا مطلب اسے لگتا ہے کہ مولا ایسی بات نہیں کہیں گے. مولا نے کہا ہاں ہم نے کہا, ہم نے کہا. اب وہ چونکا, وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا جتنا مولا نے کہا ہوگا, مگر مولا نے کہا ہم نے کہا. انہیں رکھتا سامر نہ سے جیسے ہی مولا نے کہا کہ ہم نے کہا ہے, ہمارا یہ قول ہے, تو اس نے کہا کہ مولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کرے, شراب پیے, بدکاری کرے, تین بڑے گناہوں کا نام لیا اس نے. آپ کی اجازت, آپ کہہ رہے جو چاہو کرو, تو چوری کرنے کا جی چاہے چوری کرے, شراب پینے کا جی چاہے شراب پیے, بدکاری کا جی چاہے بدکاری کرے. تو جیسے ہی اس نے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کرے, شراب پیے, بدکاری کرے, تو روایت کہتی ہے کہ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فتنہ کب کہتے ہیں عزیزو؟ یہ فتنہ تب کہتے ہیں جب کسی مومن کی موت کی خبر ملتی ہے یا کسی بڑی مصیبت کی اطلاع ملتی ہے. امام کے سامنے کوئی مر نہیں گیا ہے, ایک مومن یہ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کرے, شراب پیے, بدکاری کرے, کی نہیں اس نے, مگر جیسے وہ یہ بات کہتا ہے ویسے امام کہتے ہیں انا للہ. امام کا فقرہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بعد بدکاری کا تصور, ایمان کے بعد اللہ کی معصیت کا تصور, ایمان کے بعد شراب خوری کا تصور. امام کی نگاہ میں ایمان کی موت ہے, مومن کی موت ہے, تبھی وہ کہتے ہیں انا للہ. انا للہ مومن ہو کیسی بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا مولا آپ نے تو کہا ہے کہ جو چاہو کرو. اب سنیے مبدد کا فائدہ کیا. مولا نے کہا ہمارے کہنے کا مطلب اگر یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے معرفت کے بعد جو چاہو کرو, بدکاری, گناہ, برائی, چوری, معصیت, شراکوری, ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں. اگر ہماری محبت کے نام پر تمہیں اللہ کی نافرمانی کی اجازت ملتی تو اس سے پہلے اس کے اخبار ہم خود ہوتے. جب ہمارے نام پہ تمہیں چھوٹ مل رہی ہے تو اس سے پہلے اس کے اس کا حملہ خود ہمیں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا مولا پھر آپ نے یہ کہا اس کا مطلب تو بتائیے. کہا سر آپ سے پہلے سنیے اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا اس سارے مولا کو. کہا ہم نے جو کہا اذا اردت فعمل ما شئت, ہمیں پہچاننے کے بعد جو بھی چاہے کرو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گناہ بھی چاہے کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہچاننے کے بعد جو نیکی بھی چاہے کرو. معرفت امام کے بغیر, مبت امام کے بغیر تم نمازیں پڑھو گے بیکار جائیں گی. معرفت مبت اما کے بغیر روزے رکھو گے بیکار جائیں گے. حج کرو گے آج نہیں لیا بیکار جائیں گے. معرفت امام کے بعد جو نیکی جی چاہے کرو تم نیکیاں کرتے جاؤ گے, اللہ تم سے قبول کرتا چلا جائے گا. محبت اگر نیکیوں کے قبول ہونے کی ضمانت ہے بارگاہ الہی میں, گناہوں کی چھوٹ کا نام نہیں ہے. ابھی وہ ایک صلوات میں مل کے بہت دیوان بھلے ہمارے درمیان بحث ہوتی ہے بس آخری گزارش اور اس سے زیادہ وقت بھی نہیں, اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں. یہ بحث چلی آ رہی ہوگی افضل کے وہ افضل, نماز افضل کے اہل بیت افضل, نماز افضل کے حسین افضل, ایک سام اس کے یہ واقعہ الگ کا مثال بھی نہیں ہے. آج سے سات آٹھ سال پہلے, دس سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں شہر میں صاحب کرنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا میرے عزیز جہاں تک خیال کا بات ہے کی بات ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام جن کے طفیل میں پوری کائنات بنائی گئی ہے, تو جو طفیل میں بنایا جائے وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا جن کے طفیل میں بنایا جائے. لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ تو بتائیے. کہا مولانا مولانا آپ لوگ کہتے ہیں مجلس میں, ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ پیغمبر سجدے میں تھے, حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے, چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام والسلام آئے اور جب پیغمبر سجدے میں قبل نانا کے پشت مبارک پہ بیٹھ گئے. میں نے کہا ہاں بالکل پڑھتے پڑھا ہے, روایات صحیحہ میں سچا واقعہ سب نے لکھا, کوئی انکار نہیں کر سکے اس صحیح سے. جو اجر رسالت ادا کرنے پہ تیار نہیں وہ بھی سچائی سے انکار نہیں کر سکے کہ پیغمبر نے سجدے کو توڑ دیا حسین کے پشت رسول پہ آ گئے. میں نے کہا بالکل ہے. کہا بس دیکھا آپ نے, حسین افضل ہے کہ نماز کو پیغمبر نے ان کی خوشی کے لیے توڑ دیا. میں نے کہا بے شک میں نے کب انکار کیا حسین کی افضلیت سے, مگر میں نے کتنا گھاٹ عزیزوں کو اٹھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے عزیز مگر اس پورے واقعے میں مجھے وہ پیغام تو کہیں نہیں ڈھونڈنے ملتا جو آپ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے عزیز اگر پشتے پیغمبر پر حسین کے آنے کے بعد میرے پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوگی تو میں بھی نام حسین کی نماز چھوڑ دیتا. اگر پشتے پیغمبر حسین کے آنے کے بعد میرے پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین کی نماز چھوڑ دیتا. مگر میں نے تو یہ دیکھا کہ جس سجدے میں تین مرتبہ ذکر خدا ہوتا تھا حسین پشتے پیغمبر سے آئے تو ذکر ستر مرتبہ سے بدل گیا. تو میں نے کہا میں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ جب حسین سے دوری ہوتی ہے تو سجدے مختصر ہوتے ہیں, جتنا پروت حسینی بڑھتی جاتی ہے نماز کا وکار سب کا وکار بڑھتا ہے. سب آپ مل جل کے بھیج دے محمد. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام پر عمل کرنا دشوار لگے تو محبت کے سہارے سے لو اور اس کے بعد بڑھتے چلے جاؤ. جب وہ بچے دکھائی دیں گے کہ جن کو عام دنیا میں جن کے سپرد کوئی ذمہ داری نہیں کی جاتی ہے, وہ بچے جب تمہیں وہاں قربانیاں دیکھے دکھائی دیتے دکھائی دے, تمہارے اندر کیسے جذبے عمل پیدا نہیں ہوگا. آئے تو پھر ہم آپ روزانہ پڑھتے ہیں کن کی کن شخصیتوں سے متعلق, یہ اہل بیت نہیں ہے تفہیر میں جو مودت کی آیت میں قربا ہے, جو قربا ہے آئے مودت میں وہی اہل بیت ہے. آئے تفہیر میں اس آئے تفہیر میں اہل بیت کے لیے کیا اعلان کیا گیا, میں جہاں تک علماء کے بیان سے سمجھا ہوں آئے تفہیر سے زیادہ جامع فضیلت کی آیت کوئی دیکھنے کو نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ آیات اور سوروں میں کسی ایک فضیلت یا چند فضیلتوں کا تذکرہ ہے محمد علیہ محمد کے لیے, مگر آئے کثیر اس آیت کا نام ہے جس میں ہر کمال کو سمیٹا گیا ہے ان کی ذات میں اور ہر عیب اور نقص اور برائی کے دور ہونے کا اعلان کیا گیا. کیسی عظمت اور کیسی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. آیت کثیر کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کا بس ارادہ ہے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ کا بس ارادہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے, ہر رجس کو دور رکھے. ہم کبھی نہیں کہتے دور کرے, کسی کا کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ اس کا ترجمہ دور کرے کیا جائے, میں اسے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دور کرے کا پیغام معاذ اللہ یہی کہے کہ اس سے پہلے ان کے پاس ہے اب دور کیا جا رہا. تو آیت کب نازل ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ کے کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے؟ ہجرت کے بعد پیغمبر مدینہ میں کتنے دنوں رہے؟ 10 سال. 10 سال پیغمبر مدینہ میں رہے, 13 سال مکے میں رہے. جب پیغمبر کی بعثت کا اعلان ہوا تو پیغمبر کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. 40 سال کے بعد 13 سال رہے پیغمبر مکے میں. کتنی عمر ہوئی جب مکہ چھوڑا؟ 53 سال. 53 سال کے بعد مدینہ منورہ آئے, 10 سال تقریباً یہاں رہے, کل عمر مبارک 63 سال. یہ آیت سورہ احزاب کی آیت ہے, مدینہ میں نازل ہوئی. یعنی پیغمبر کی عمر مبارک 53 سال ہونے کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہے, اس سے پہلے تو نہیں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اور دیکھیے, امام حسین کو پیدا ہوئے, امام حسن پیدا ہوئے سن 3 ہجری میں, امام حسین پیدا ہوئے سن 4 ہجری میں. اور آیت تفسیر کیا کہہ رہی ہے کہ چھوٹے شہزادے بھی چل کے آئے ہیں گھر میں اور بڑے شہزادے بھی چل کے آئے ہیں, تو اس کا مطلب سن 3 اور 4 ہجری کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اور بعد بھی کم سے کم 2 سال کے تو مانیے امام حسین کو کہ چل کے آئے باہر سے گھر کے اندر, 1.5 سال کا مانیے, 1 سال کا مانیے, اگر چلانے والا بچہ باتیں بھی کر رہا ہے. لیکن بہرحال یہ آئے تفسیر سن 4 ہجری کے بعد, یعنی 5 ہجری 6 ہجری 7 ہجری بنا دی ہوئی. تو اب اس عمر تک آتے آتے پیغمبر کی عمارت کتنی ہو گئی؟ 53 سال کے تو آئے مکے میں چھوڑ کے, اور 4 5 6 7 8 سال ہوئے, یعنی 5 سال کے ہو گئے. تو میرے عزیزوں, دور کرے کا ترجمہ آپ کر لیے, مگر یہ سوچ رکھیے گا کہ 7 سال پیغمبر کی حیات کے گزر چکے ہیں, اس میں تو ابھی 1 سال 2 سال کے ہوئے ہیں خالی. یہ خیال رکھیے گا کہ کہیں نقص اہل بیت کے چکر میں پیغمبر کو ان کے عہدے سے نیچے لانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو, کہ 7 سال تک تو طہارت ملی نہیں ان کو, مال اللہ رب دی جا رہی. اس ترجمہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے ہر ترجمہ کرنے والے کو, اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور واقعی یہ پیغام خدا ہے, اعلان ہے. جیسے قل ھو اللہ احد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے اللہ ایک ہوا, اس سے پہلے نہیں تھا, اس کا مطلب آج اعلان توحید کیا جا رہا. تو جیسے توحید کا اعلان, جیسے رسالت کا اعلان, رسالت کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نہیں تھی اس سے پہلے, ایک موقع ہے ہر چیز کے اعلان کا, یہ اعلان طہارت کا موقع ہے. یہ طہارت عطا کرنے کے منزل نہیں ہے, طہارت تو ان کے وجود کے ساتھ ہے. جس دن سے عالم وجود میں آئے, عالم زر میں خلقت انسانی و عالم سے پہلے جب یہ وجود میں آئے تو طاہر وجود میں آئے, اعلان طہارت. مگر میرے ویڈیو بات کر گئی, جلدی سمیت کے آخری بات کر دو. تو آیت تفسیر کیا کہتی ہے؟ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت ان سے ہر رجس کو دور رکھے. رس یعنی ریاست, رس یعنی عیب, رس یعنی کمی, رس یعنی نقص, جتنے مطلب نکل سکتے ہیں سب ہے اس میں. تم سے ہر عیب و نجاست کو دور رکھے اور تمہیں وَيَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ہماری زبان میں؟ تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. دیکھیے زبان پہ اہل حق کی زبان پہ, تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اس لہجے میں وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. جب کوئی اس لہجے میں وعدہ کرے کہ ہم اس کام کو طرح کریں گے جو کرنے کا حق ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کو دینی تعلیم دلاؤں. آپ کے ملک میں یہاں ابھی کوئی حوضہ نہیں خاص ہوا, آپ نے سوچا زبان بھی سیکھ لے گا, تہذیب بھی سیکھ لے گا, لے کے چلے اپنے وطن کی طرف پاکستان ہندوستان جہاں سے لوگ رکھتے ہیں, مدرسے پہنچے مولانا کے حوالے کیا, یہ میرا بچہ ہے آپ کے حوالے ہے, پانچ سال پلٹ کے نہیں پوچھوں گا, اسے دینی تعلیم دے دیجیے ممتا ان شاء اللہ. تو مولانا ذرا بھرپور توجہ کیجیے گا, کیا ان شاء اللہ پوری توجہ سے پڑھائیں گے. تو مولانا پوری توجہ سے نہیں, آپ اپنے اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا. کہا بھائی اپنا بچہ سمجھ کے ہر بچے کو پڑھاتے ہیں, اسے بھی اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں گے, مگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا. بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا, پوری توجہ سے پڑھائیے گا, اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا. کہا مگر اپنے بچے کو پڑھائیے گا, ہمیں پڑھائیے مگر اسے ضرور. ہاں جب زور ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے. کہا بھائی آپ سے وعدہ کرتے ہیں توجہ سے پڑھائیں گے, بھرپور توجہ سے پڑھائیں گے, پوری محنت سے پڑھائیں گے, پوری توجہ سے پڑھائیں گے. آپ کا اعتراض ہوتا جا رہا ہم کے وعدے. آخر میں جب دیکھا مولانا نے کہ کسی صورت مطمئن نہیں ہوتے, تو مولانا نے کہا میرے بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بچے کو اس طرح سے پڑھا دوں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے. اب ہو گئے آپ کہیں چلے آئے گھر, پانچ سال بھی چھوڑا تھا, سات سال خبر نہیں لی, مدرسوں میں ہوتا بھی یہی ہے بلا چلی. اب آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ میرے بچے کے لیے مولانا نے کہا اس طرح پڑھا دینے پڑھا دینے کا حق ہے, اس کا دوست مکمل ہوا, اس کو لے کے آئے, وہ عالم دین بن چکا ہے, تفسیر بھی پڑھی ہے, تاریخ بھی پڑھی ہے, سیرت بھی پڑھی ہے, حدیث بھی پڑھی ہے, اصول حدیث بھی پڑھے ہیں, اخلاق بھی پڑھا ہے, منطق بھی پڑھی ہے, فلسفہ بھی پڑھا ہے, عربی بھی پڑھی ہے, فارسی بھی پڑھی ہے, گرامر بھی پڑھی ہے, بلاغت بھی پڑھی ہے, بیان بھی پڑھا ہے, 15-20 لوگ اسے پڑھائے گئے ہیں, عالم دین بنا ہے, اسے سب کچھ پڑھا ہے. مگر آپ کی امیدیں کہ آپ سوچ رہے ہیں میرا بیٹا مولانا نے پڑھایا اور وعدہ کیا تھا اس طرح پڑھائے میں جو پڑھا دینے کا حق ہے, آپ سوچ رہے ہیں میرا بیٹا آئے گا تو خمینی بن کے آئے گا, خوئی بن کے آئے گا, برجردی چوٹی بن کے آئے گا. اب لے کے آئے وہ عالم ہے, تفسیر سے بھی باخبر ہے, فقہ سے بھی, اصول فقہ سے بھی, حدیث سے, ہر علم سے باخبر ہے, نہ خوئی بنا ہے, نہ خمینی بنا ہے, نہ مطہری بنا ہے, نہ توسی بنا ہے, نہ مرتضیٰ بنا ہے. آپ نے دیکھا علم سے تو کچھ نہیں بنا. فلت کے لئے مولانا آپ نے وعدہ کیا تھا, یہی ایسے ہی وعدہ پورا کرتے. ہاں بھائی کیا کر رہے گے؟ تو آپ نے کہا تھا اس طرح پڑھا دیں گے تو پڑھا دینے کا حق ہے, اور یہی پڑھایا آپ نے, کچھ تو نہیں بنایا, نہ توسی, نہ مرتضیٰ, نہ خمینی, نہ کوئی, کیا بنایا آپ نے؟ کہا بھائی میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے, پڑھایا اس طرح سے پڑھا دینے کا حق تھا. کہا مولانا کیا پڑھایا آپ نے؟ کچھ نہیں پڑھایا. کہا بھائی میرے سنو تو, جب میرے پاس سید مرتضیٰ کا علم خود نہیں تو میں اسے کہاں سے دے دوں گا؟ میرے پاس شیخ تیسی کا علم خود نہیں ہے تو میں اسے خود اسے کہاں سے دے دوں گا؟ آپ سمجھے, اس میں انہوں نے وعدہ جو کیا تھا پورا کیا ہے, مگر وعدہ پورا کرنے کے باوجود تیسی اور خمینی کیوں نہیں بنا پایا؟ کہا جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں دوسرے کو میں اسے پہنچا. تو جب کوئی یہ کہہ کے وعدہ کرے کہ ہم اس کام کو اس طرح کریں گے جس کے کرنے کا حق ہے, تو اپنی طاقت و قدرت کے دائرے میں وعدہ کرتا ہے. جی بھائی اللہ نے اہل بیت کی طہارت کسی محدود ذمہ دار قدرت والے انسان کے حوالے نہیں کی کہ ان کی طہارت کی حد تلاش کی جائے, وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے. اس نے کہا ہم اسے انہیں اس طرح پاک رکھیں گے جو پاک رکھنے کا حق ہے, نہ قدرت کی حدیں ہم معلوم کر سکتے ہیں نہ طہارت اہل بیت کی امتوں کا. علیہم السلام اس بلند پاکیزہ عظیم طہارت اور کردار کے مالک ہیں کہ جن کی طہارتوں کی سرحدوں تک کسی بدنام نہیں پہنچ سکتا, اور جن تک کوئی رزق نہیں ہوگا ان کو وہ رزق. یہ وعدہ بھی اللہ کا کسی کمزور کا نہیں ہے کہ کہیں سے چور دروازے سے کچھ تھوڑا بہت رزق پہنچ جائے. اللہ کا کوئی رزق ان سے, رزق کا ترجمہ سب سے پہلا ہے نجاست, نقص, عیب, گناہ, برائی, کمی, خرابی, خطا, سب ہے رزق. تو میرے عزیزوں اگر اہل بیت کے نزدیک کوئی نقص یعنی عیب یعنی گناہ یعنی نقص یعنی کمی یعنی خطا نہیں آ سکتی تو پھر اب ایک پیمانہ ہمیں مل گیا. ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے یہ پتا چلے کہ ہم اہل بیت سے نزدیک ہو رہے ہیں کہ دور. پیمانہ یا ایک چیز ہے کردار میں کمال بڑھتا جائے کردار سے عیوب گھٹتے جائے تو سمجھ لو قربت اہل بیت کی منزلیں طے ہو رہی ہیں. کردار میں نقائص بڑھتے جائے عیوب بڑھتے جائے گناہ بڑھتے جائے تو ان سے نزدیک کوئی عیب نہیں آ سکتا کوئی رس کوئی گناہ نہیں آ سکتا. کردار کے گناہ بڑھیں گے تو اہل بیت سے دوری بڑھاتے چلے جائیں گے. قربت کا پیمانہ یہی ہے جتنا کمال بڑھاتے جاؤ گے قربت اہل بیت بڑھتی جائے گی اور جتنی دنیا ختم کرتے جاؤ گے اس سے قربت بڑھتی چلی جائے گی. بس میرے عزیزوں اسی پیمانے پہ ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے. قربت اہل بیت ذریعہ قربت الہی ہے. ان کے دامن سے وابستگی کے بغیر مالک کو قربت حاصل کرنا ممکن نہیں اور ان سے قربت کا راستہ ہے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرتے رہنا اور اپنے آپ کو کمالات سے آراستہ کرتے رہنا. جو ان سے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی طہارت نفس بڑھتی ہے. جو جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا جاتا ہے وہ ان سے خود بخود اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس منزل پہ بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آواز دی جاتی ہے سلمان و منا اہل البیت. جہاں جہاں گھر والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے طہارت نفس کے ذریعے گناہوں سے دوری کے ذریعے کمالات اور عبادت الہیہ کی پابندی کے ذریعے. یہی معیار محبت اہل بیت بھی ہے یہی پیغام محبت اہل بیت بھی ہے یہی نتیجہ محبت اہل بیت بھی ہے یہی فائدہ محبت اہل بیت بھی ہے یہی مقصد محبت اہل بیت بھی ہے یہی مصلحت محبت اہل بیت بھی ہے. نہ رسول اللہ محتاج ہے ہماری محبتوں کے نہ مولا علی محتاج ہے ضرورت مند ہماری محبتوں کے نہ مالک محتاج ہے ہماری عبادتوں کا. یہ تو ہماری نجات کے ذریعے ہیں. ہم ہیں وارث ان سجدوں کے جن سجدوں کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے. ہم ہیں وارث ان نمازوں کے نمازوں کی بقا کے لیے سید سجاد نے قید خانہ شام کو بھی آزاد کیا ہے. ہم وارث ہیں ان شب بیداریوں کے جن رات کی شب بیداری میں ہونے والی عبادتوں کے لیے جاتے جاتے بھائی اپنی بہن سے کہہ گیا تھا میری بہن نماز شب کے میں بھی مجھے بھول نہ جانا. ہم ہیں وارث اس جذبہ جہاد کے کہ جس جذبہ جہاد کو کربلا میں لے کے وہ 90 سال کا بوڑھا بھی آیا تھا کہ جس کی پلکیں جس کے سر کی پیشانی کی کھال اس کے آنکھوں پہ لٹک آئی تھی اور اسی جذبہ جہاد کو لے کے وہ 6 مہینے کا حسین کا لال بھی آیا تھا. ہمیں اس وارث اس جذبہ جہاد کے کہ جس جذبہ جہاد میں 18 سال کے جوان نے بھی وہی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں جو 32 سال کے تجربے کار جوان نے دکھائے ہیں اور جو 14 سال کے کم سن نوجوان نے دکھائے ہیں. میرے عزیزوں یاد آ گئی آپ کو ملتفت ہو گئے آپ ابھی مرثیہ ہو رہا تھا کس کی یاد کی جا رہی تھی. اس کو یاد کیا جا رہا تھا کہ جس کے لیے دل میں تمنا پیدا ہوئی تھی ایک باپ کے پیدائش سے ولادت سے پہلے اور جس کے مرنے کے بعد اس کی ماں اس کا ماتم کرنے شروع کرتی تھی اور پھر رک جایا کرتی تھی. عباس ابن علی اس کردار کا نام ہے کہ جس کردار کی تمنا پیدا ہوئی تھی علی کے دل میں. تو اپنے بھائی سے کہا تھا بھیا وہ گھرانہ بتاؤ جہاں بہادری میراث میں ہو تاکہ ایک لال ایسا پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں فرزند رسول کی مدد کرے. اور اس کے بعد وہ شخصیت جس کا نام فاطمہ کہلا دیا ہے وہ مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائیں. جانتے ہیں یہ فاطمہ کہلا دیا جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے سنا ہے یقیناً سنا ہے یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ام البنین کیوں کہا جاتا ہے. ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں. یہ ام البنین انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی سے ان کے 4 بیٹے تھے اور یہ چاروں کے چاروں بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے. عباس کے 3 جوان بھائی بڑے بھائی کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں تب عباس نے شہادت پیش کی. واقعہ کربلا کے بعد جب کوئی جناب ام البنین کو ام البنین کہہ کے آواز دیتا تھا تو کہتی تھی کہ مجھے ام البنین کہہ کے مجھے بتایا میرے لال کہاں ہے جن بچوں کی میں ماں ہوں میرے بچے کہاں ہیں. جنت البقیع میں آ کے خاک کے قبریں بنا کے بیٹھ کے اپنے مجاہد اور شہید بیٹوں کو یاد کر کے بس ایک سوال کرتی تھی مرثیہ کی شکل میں تو ذرا یہ بتایا کہ جب میرے لال کے سر پہ گوشت پڑا تو میرے بچے کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی کیا. زمین پہ رہتی ہے کہ میرا لال اب باہر رہنے کی نشانی تھا, اگر اس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو اس کی مجال تھی کہ اس کے سب سے گول مارتا. اس کے بعد سے بھی کہتی تھی کہ اگر میرے لال کے ہاتھ کٹ چکے تھے تو میرا لال زمین سے زمین پہ کیسے آیا. پھر مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ نشانے پر مٹا کے کہتی تھی, مگر میں اپنے ان بچوں کا ماتم نہیں کروں گی اس لیے کہ ان کی ماں موجود ہے, میں اس سے ماتم کروں گی جس کی ماں زمین پہ.
ایسے باپ کیسے مانتے ہیں, تربیت کیسی ہے, تربیت کیسی ہے. 21 محرم کی صبح ہونے والی ہے, 21 محرم کی صبح ہونے والی ہے. علی کے سر پہ جو ضربت لگی ہے وہ اپنے انتہائی اثر پہ ہے, بے چینی کا عالم ہے, زہر پورے بدن میں پھیل چکا ہے. کبھی مولا علی ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں کبھی پھیلا دیتے ہیں, کبھی پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں کبھی پھیلا دیتے ہیں. سحر نزدیک آ رہی ہے, ایک مرتبہ پورے کنبے کو جمع کیا, حجرے محل کی ہلکی روشنی میں پورا کنبہ جمع ہو گیا. امیر المومنین نے اپنے بڑے بیٹے کو آواز دی, امام حسن کو نزدیک بلایا, ان کا ہاتھ ہاتھوں میں پکڑا. اس کے بعد کنبے کے ایک ایک فرد کو بلا کے ہر ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کیا, میرے لال پورے کنبے کی نگراں تم ہو, پورے کنبے کی نگراں تم ہو, میں اس جگہ سے جا رہا ہوں, اس دنیا سے جا رہا ہوں, ذمہ داری تمہاری ہے. ایک ایک کو بلاتے جاتے ہیں اور امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ بولتے 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 امیر المومنین خاموش ہو گئے. اسی حجرے میں ایک گوشے میں ایک 10-11 سال کا بچہ کھڑا, ایک 10-11 سال کا بچہ سب لٹائے کھڑا ہے جلدی دار میں کہ وہ کمائے گا کہ میرے بابا میرے بابا مولا کے حوالے مجھے بھی کر کے جائیں گے. مگر یہ علی کی زبان خاموش ہو گئی تو ایک مرتبہ بچے نے سر جھکا کے قدم آگے بڑھائے. آج سمجھے کون ہے یہ فرزند علی عباس کے انتظار میں, اس انتظار میں کہ میرا بابا میرا ہاتھ بھی بھیا حسن کے حوالے کر دے. مگر یہ علی خاموش ہو گئے, آگے بڑھے مادر گرامی کی خدمت میں آئے. اما میں جانے اس غلام سے کیا پتا ہے بابا مجھے لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں. ارے ایک مرتبہ عمر المومنین آگے بڑھی, پایدل آ کے بیٹھ گئی, مولا کے قدموں سے چادر کو ہٹایا, آنکھوں کو علی کے قدموں سے ملنا شروع کیا. علی نے آنکھیں کھولی, ام البنین کیا ہے ہوتا ہے آقا, ارے اس غلام سے کیا خطا ہوئی, وہ سب کو حسن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, ان کا ہاتھ چھوڑ نہیں دیا حسن کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ارے یہ بات نہیں ہے, آواز دی حسین آؤ حسین آؤ, حسین کا ہاتھ پکڑا, ملنے سے عباس کو بلایا, حسین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, میرے بھلال سارا طلبہ حسن کے حوالے, یہ نشانی تمہارے حوالے. ہاں اس سمے 40 ہجری میں جو نوجوانی میں کے ہاتھ میں وہ چل چمچل بچے کے ہاتھ آئے تھے, 61 ہجری کو ایک مرتبہ وہ فراز کے کنارے عالم مرزا مرا بھائی کمر سے پکڑے ہوئے چلا, ارے میرے بھیا اب وہ آنکھیں چین سے سو جائیں گی جو تیرے خواب میں جاتی تھی, اور جن آنکھوں میں اطمینان کی نیند توڑ جائے گی بھیا, تیری ماں سے کمر توڑ دی, ساتھ میں جوان بیٹا ہے. ایک مرتبہ جھکے, ارے کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کے دیا, ارے تو میرے بھیا کا ہاتھ ہے, تھوڑی دور چلے تھے دوسرا ہاتھ ملا, شاید ایک مرتبہ نظر کو روک کر کے آواز دی ہو, ارے بابا تو ننے ننے ہاتھ آپ نے میرے حوالے کیے تھے, آج وہ مرحلہ آیا ہے کہ امانت آپ کی طرح واپس کی جا رہی ہے. تھوڑی دیر میں حسین اپنے جوان شیر بھائی کے جنازے پہ سرانے پہنچے, لوٹتا ہوا بھائی سر اٹھا کے آگوش میں رکھا, کہا بھیا کیا حال ہے, کہا آقا دنیا سے جا رہا ہوں, بدو گزارشیں ہونے قبول کر لیجیے. کہا پہلی بات کیا ہے, کہا آقا پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون بھر کے پور ہو گیا ہے, آقا یہ خون صاف کر دیجیے تاکہ جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ کے چہرے پر نور کی زیارت کر لے. حسین نے خون صاف کیا, عباس نے بھائی کے چہرے پر نظر ڈالی, کہا بھیا دوسری گزارش کیا ہے, دوسری فرمائش کیا ہے, کہا آقا دوسری فرمائش یہ ہے, دوسری فرمائش یہ ہے, خیموں میں میری بچی سے پینا پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, وہ پانی نہیں لے جا سکا, چل جا شرمندہ ہے مجھے لے کے نہ جائیے گا. حسین نے بھائی کی فرمائش پوری کر دی, کہا میرے بھیا تم نے زندگی پر میرے
हमारी हर बात माने जाते जाते एक फरमाइश मेरी मेरी पूरी कर दो। वो क्या भैया भाई तुमने जिंदगी भर मुझे आपा कहा है, मैं एक मतलब मुझे भाई कैसे आवाज दे दो। जवान अब्बास ने हुसैन को भैया कहा, अंगड़ाई ले जवान भाई ने बोले भाई क्या वो से दम तोड़ दिया। अलम लेके पहुंच गए खैमों के दरमियान, हुसैन नन्हे बच्चों ने हल्के में ले लिया।